ان الذين كفروا بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينفقون اموالهم وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے لیصدوا عن سبیل اللہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی قافلے میں جو ان کو پیسہ ملا تھا وہ انہوں نے کس میں لگایا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے میں جنگ بدر میں جب ناکامی ہوئی تھی تو ایک اور انتقامی جنگ پر اکسانے کے لیے انہوں نے ڈھیروں مال خرچ کیا تھا پھر غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 کا لشکر جو لائے تھے تو اس لشکر کا روزانہ کا خرچہ کھانے پینے کا کہتے ہیں 10 اونٹ تھا 10 اونٹ روز قربان کرتے تھے فوج کو کھلانے کے لیے ایک اونٹ کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تھی اور ہر روز 10 ہوں تو مکہ سے مدینہ کا سفر جانے کا اور پھر آنے کا ہی 2-3 ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا اور پھر وہاں رہنے کا اور یہ تو صرف اونٹوں کا خرچہ تھا آخر پکانے پر کچھ اور بھی لگتا ہوگا خالی اونٹ سے ابالتے نہیں ہوں گے پھر اسی طرح ابو لہب کی بیوی مکہ میں کیا کہتی تھی اپنے ہار کی طرف اشارے کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ ہار بھی بیچ ڈالوں گی یعنی لوگوں کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے اگر مجھے مال خرچ کرنا پڑا اور باقی مال خرچ ہو گیا تو یہ عزیز ترین ہار بھی بیچ کر آپ کی مخالفت میں لگاؤں گی کیونکہ عموماً لوگ مال سے خرید لیتے ہیں نا دوسروں کے اوپینین کو یہ ہر دور میں ہوتا رہا تو اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوپینین کو استعمال کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور دین کے خلاف فرمایا کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے آج کل بھی ایسی کتابیں ایسا لٹریچر چھاپتے رہتے ہیں لوگ فی سبیل اللہ مفت بانٹتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے فَسَيُنفِقُونَهَا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو یعنی ابھی اور بھی کریں گے یہ صرف جنگ بدر اور احد ہی نہیں آگے بھی انہوں نے ابھی بہت کچھ خرچہ کرنا ہے لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا ثم تكون عليهم حسرة پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم اپنی اتنی پراپرٹی بیچ کر الیکشن نہ ہارتے ثم يغلبون کیونکہ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اس سے ڈبل بنا لیتی ہے اور جو بیچارے ہار جاتے ہیں ان کے لیے حسرت ہوتی تو اسی طرح وہ لوگ بھی جو کہ مسلسل اسلام کے مقابلے میں نقصان اٹھانے والے تھے تو پچھلی زندگی میں سارا اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا ہوا مال حسرت بن جائے گا ثم یغلبون اور پھر مصیبت یہ ہے کہ مغلوب بھی ہو جائیں گے والذین کفروا اور انجام کیا ہوگا جنہوں نے کفر کیا یعنی توبہ نہ کی الی جہنم یحشرون وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب جہنم میں اللہ کیوں ڈالنا چاہتا ہے ان کو تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یہ کیسے ناپاک پاک سے الگ کیسے ہوگا قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ پکاریں گے سورت یاسین میں آتا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ یعنی ایک ہی گھرانے میں اگر نیک اور بد لوگ ہوں گے تو قیامت کے دن دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا یعنی دنیا میں تم ایک معاشرے میں رہ رہے ہو ایک گھر میں رہ رہے ہو لیکن قیامت کے دن الگ کر دیے جاؤ گے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ اور خبیث کا بعض حصہ بعض پر ڈالے گا یعنی خبیث پر خبیث کو ڈال کے پائل اپ کرے گا فَيَرْقُمَهُ پھر اس کو جمع کرے گا رے کاف نیم کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ کر کے ڈھیر لگانا جیسے آپ نے دیکھو گا گلی بازار کے کونے پر ایک شخص کوڑا پھینک جاتا نا ایک شاپر پھینک جائے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا ایک اور لا کے پھینکے گا اور پھر ایک اور پھینکے گا فَيَرْقُمَهُ تو وہ کوڑے کا ڈھیر وہ اونچا ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیثوں کو اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پلندہ بنائے گا پھر کیا کرے گا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ سارے پلندے کو جہنم میں پھینکے گا اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی پھینک سکتے یہ ڈھیر بنا کے اندر پھینکنے میں کیا حکمت ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ जब कूड़े को जलाया जाता है तो क्या किया जाता है, पहले बखेरा जाता है कि इकट्ठा किया जाता है? इकट्ठा कर दिया जाता है। उससे एक तो ईंधन की बचत होती है कि आप मिट्टी का तेल डाल रहे तो थोड़ा सा ही डाल के एक दफा आग भड़का दे, अब एक हिस्सा दूसरे को जलाएगा। यानी इकट्ठा करके जब कोई चीज जलाई जाती है तो आग खूब भड़कती है, आग में तेजी भी होती है और बाज हिस्सा बाज को जलाता है, तो उस जलने की शिद्दत की तरफ दरअसल यहाँ इशारा। फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइकहुमुल खासिरून, यही लोग दरअसल नुकसान उठाने वाले हैं, इन्हीं लोगों के लिए खसारा है। कुल लिल्लज़ीन कफरू, आप काफिरों से कह दीजिए, इन यंतहु, अगर वो बाज आ जाएं, मना हो जाएं, रुक जाएं, युग्फर लहुम, तो बख्श दिया जाएगा उनके लिए, माफ कर दिया जाएगा उनके लिए, मा कद सलफ, जो पहले हो चुका, जो गुजर चुका, यानी पिछली जिंदगी के गुनाह। वो इन याऊदू, और अगर वो लौटेंगे, इयादा करेंगे, वही कुछ करेंगे जो उन्होंने पहले किया, फकत तो तहकीक, मदद गुजर चुकी है, सुन्नतुल अव्वलीन, पहले लोगों की सुन्नत या तरीका। इस्लाम का एक तरीका है कि वो इंसानियत को भलाई की तरफ बुलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाने की इब्तिदा जंग व जदल और क़िताल से नहीं की थी, लोगों को वाज़ो नसीहत की, समझाया, दलाई दिए, लेकिन जब लोग नहीं माने और तरह तरह की तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन फिर भी उन लोगों को जवाबन नहीं सताया। उसके बाद हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, यहाँ आकर जो भी आपके खिलाफ तरीके कार इख्तियार किया गया उसके जवाब में आपने दिफाई इकदाम किए। एक जंग गुजर चुकी है और फिर समझाया जा रहा है कि इस जंग में हारने के बाद सबक सीखो, अब भी अपनी इस्लाम दुश्मनी से बाज आ जाओ, अगर अब भी रुक जाओगे और मुसलमान हो जाओगे, इस्लाम की मुखालफत छोड़ दोगे तो पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इस्लाम का उसूल क्या है कि जो शख्स जैसा अमल करे उसके मुताबिक ही बदला पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आम उसूल में अपनी रहमत से एक खास एक्सेप्शन भी रखी है, और वो क्या है कि अगर कोई शख्स तौबा कर ले तो उसके बाद उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएं, उन आमाल पर उसको सजा न दी जाए। मसलन एक शख्स खुदा से दूर था, गलत कामों में जिंदगी बसर कर रहा था, फिर वो खुदा की रहमत से सही रास्ते पर आ गया, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी है कि उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगर आइंदा के लिए उन गुनाहों का इरादा न करें। इयं तहु, ये शर्त है पिछले गुनाहों की माफी की, और अगर बार बार वही हरकत करे तो फिर ये भी नहीं कि इंसान बेवकूफ बनकर दूसरों से धोखा खाता रहे, ऐसे में मुफसिद शख्स को पकड़ना और उसको सजा देना, और अगर उस शख्स का कोई कसूर अल्लाह के हुकूक से मुतल्लिक है तो अल्लाह ताला का भी हक है फिर कि जैसे चाहे सजा दे। फरमाया दो रास्ते हैं, एक तो ये कि पलट आओ। इससे क्या पता चलता है कि जंग के मौके पर भी खरखा ही मद्देनजर है, यानी जंग तुम्हें खत्म करने को नहीं, तुम्हें सबक सिखाने को है, तुम पलट आओ, तुम्हारी माफी हो जाएगी। एक हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम कबूल करके नेकी का रास्ता अपना लिया उसके गुनाहों की बाज पुरस न होगी जो उसने जाहिलियत में किए होंगे, और जिसने इस्लाम पर आकर भी बुराई न छोड़ी उससे अगले पिछले سب اعمال کا معافیہ ہوگا، یعنی توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی. لیکن اگر توبہ جھوٹی ہوئی اور عمل وہی کرتا رہا جو پہلے کیے، تو پھر ان اعمال کے ساتھ پچھلوں کا بھی حساب ہو جائے گا، پھر معافی نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی سچی توبہ کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، قتال کرو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہ رہے فتنہ، یعنی فتنے کے خاتمے تک جنگ کرتے رہو. ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی فتنے سے باز آ جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بما یعملون بصیر، ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لے، فاعلموا، تو جان لو. یعنی کس بات سے منہ موڑے؟ فتنہ برپا کرتے رہے اور امن سے منہ موڑے، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے. نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. یہاں پھر پچھلی ہی بات کو مزید دہرایا گیا کہ کفار سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے. یعنی جنگ کا مقصود کیا ہو؟ نمبر ایک، فتنے کا خاتمہ، اور نمبر دو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے دین کا غلبہ. یہ دو وجوہات ہیں. پھر اگر یہ فتنہ فساد ڈالنے سے باز آ جائے، دین کے راستے میں رکاوٹ سے نہ کھڑی کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اگر یہ باز نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. کس کی؟ جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، نمبر ایک فتنہ، اور نمبر دو الدین. فتنہ کیا چیز ہے جس کے خاتمے تک جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فتنے سے مراد ہر وہ معاندانہ کوشش، معاندانہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں دشمنی پائی جائے، انعد پایا جائے، ہر وہ کوشش جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ مثلا آپ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو شیطان کا روز اول سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس راستے کو خالی نہیں چھوڑتا، پرامن نہیں رہنے دیتا، اس میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کے ہتھکنڈے جو آپ کو بتائے گئے تھے، ان میں بہت سے ہتھکنڈوں کا ذکر تھا جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کے علاوہ کچھ انسان بھی اس راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، خود انسان کا اپنا نفس بھی ڈالتا ہے. تو خواہ انسان کا نفس ہو، خواہ شیطان ہو، خواہ انسان ہو، یا کوئی حکومتیں ہوں، انڈیویجولز ہوں یا گروہ ہوں، جو بھی طاقت، جو بھی کوشش ایک انسان کو یا امت مسلمہ کو اس راستے پر چلنے سے روکے گی، اس کو آگے سے ہٹانا جہاد کہلاتا ہے. اس میں زبان بھی استعمال کی جائے گی، ہاتھ بھی استعمال کیا جائے گا، قلم بھی استعمال کیا جائے گا، اور تلوار اور اسلحہ بھی استعمال کیا جائے گا. اور ہر ایک کا اپنا اپنا موقع ہے. یعنی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد. कोशिश, किस चीज की कोशिश? हर उस रुकावट को हटाने की कोशिश जो इंसान को अल्लाह के रास्ते पर चलने न दे। वो ताकत कोई भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में आ सकती है। तो हर वो ताकत, हर वो चीज जो आपको अपने रब के रास्ते पर चलने न दे, उसको हटाना क्या कहलाता है? जिहाद। अब जरा इमेजिन करें, आप एक सड़क पर जा रहे हैं या एक रास्ते पर चल रहे हैं, इतने में रास्ते में कोई चीज आ जाती, आप ये नहीं कर सकते कि उसके ऊपर से कूद के जाएं या फलांग के जाएं, और वो चीज ऐसी है कि जो आपका रास्ता रोक रही है। रास्ता चलते हुए कई बैरियर आ जाते हैं, कभी कोई रस्सी बांधी भी होती है, कोई जंजीर बांधी भी होती है, कभी कोई फाटक आ जाता है, कभी कुछ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सड़कों पर तरह तरह के जो बैरियर होते हैं, तो उस बैरियर को जब तक हटाया नहीं जाए आप अपना सफर जारी नहीं रख सकते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रास्ते पर आप चल नहीं सकते जब तक बहुत से बैरियर आगे से हटाए न जाएं। इन बैरियर्स को दूर करने का नाम जिहाद है। मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जमानों में ये बैरियर्स, ये रुकावटें, ये चीजें मुख्तलिफ अंदाज से सामने आएंगी। इसलिए हर दौर के तकाजों के मुताबिक स्ट्रेटेजी बदलती जाएगी। हर मुल्क, हर इलाके, हर शहर, इसमें जबान से लेकर कलम और कलम से लेकर तलवार और तलवार से लेकर टैंक और टैंक से लेकर जो भी सामान असलहा होगा वो सब अपने अपने मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक ये जंग की शक्ल में ना बदले उस वक्त तक ये जिहाद है, और जब जंग की शक्ल हो तो उस वक्त जिहाद के साथ उसको कताल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जिहाद एक वसीतर कर्म है, उसका एक हिस्सा कताल भी है। यहाँ पर कताल की बात हो रही है कि कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, उनसे कताल करो। और उनसे मुराद यहाँ कौन है? इस आयत के दो माने किए गए हैं। एक तो खास अपने कॉन्टेक्स्ट में मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा है कि मुशरिकीन मक्का से तुम्हें जंग करना होगी जब तक कि ये फितना खत्म ना हो जाए। और फितना कौन सा? नंबर एक तो वो रुकावटें हैं जो उन्होंने मक्का में होते हुए डाली थी, फिर मुसलमानों ने जगह छोड़ दी तो मदीना में आकर भी वो इस्लाम पर अमल नहीं करने दे रहे, तो वो रुकावटें हटानी और जंजीरें काटनी। नंबर दो, फितने कमाना, तकलीफें पहुंचाना, आजमाइशें खड़ी करना, मुसलमानों पे अरसा हयात तंग करना, यानी वो सारी तकलीफें और वो सारी मुसीबतें जो मुसलमानों पर डाली जाएं, किस गर्ज को? उनको सीधे रास्ते से हटाने के लिए। फितने से एक मुराद क्या था जो पहले मैंने आपको बताया? क्या फितने से मुराद रुकावटें जो इस्लाम के रास्ते में खड़ी की जाए। नंबर दो, इससे मुराद वो ईजा, अजाब और मुसीबत है जो कुफार की तरफ से मुसलमानों पर आए। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि फितने से मुराद इस जगह वो अजियत, अजाब और मुसीबत है जिसका सिलसिला कुफार मक्का की तरफ से मुसलमानों पर हमेशा जारी रहा था। जब तक वो मक्का में थे तो हर वक्त उनके नरगे में फंसे हुए थे, तरह तरह की ईजाएं सहते थे। फिर जब मदीना की तरफ हिजरत करके आए तो एक एक मुसलमान का ताकुब करके कत्लोगारत गरी करते रहे। मदीना पहुंचने के बाद भी पूरे मदीना पर हमलों की सूरत में उनका गैज़ो गज़ब जाहिर होता था। तो फिर माना क्या बना? कि मुसलमानों को कुफार से उस वक्त तक किताल करना है जब तक के मुसलमान उनके मजालिम से महफूज न हो जाएं और दीन इस्लाम का गलबा न हो जाए, कि वो गैरों के जुल्म से मुसलमानों की हिफाजत कर सकें। پھر اسی طرح فتنے کا مطلب ستانا ہے, یعنی پرسیکیوشن جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی جب تک کافر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے لڑنا ہے کہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے. پھر اسی طرح فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے, یعنی مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ کفر اور شرک مٹ نہ جائے. اب آپ دیکھیے کہ ان سارے معنوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہے, کس لیے؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے, یعنی ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے, کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے, اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جس میں لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ان سے لڑتے رہو یا جنگ کرتے رہو یا تلوار کے زور سے انہیں مسلمان کرنے کی کوشش کرو. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں, سنت میں دیکھتے ہیں, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے 13 سال آپ نے خود تکلیفیں اٹھائیں, ایذائیں سہیں, لیکن جوابی کاروائی نہیں کی جب تک کہ میسج کنوے نہیں کر دیا. جب پوری طرح میسج کنوے ہو گیا, مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی, انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور مدینہ آ کر پرامن طریقے سے رہنا چاہا, اور پیچھے سے پھر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے رہے, تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا کہ ظلم اور کفر کے ہاتھ توڑے گئے. اب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے اوپر ایک فریضہ, اور وہ کون سا فریضہ؟ فریضہ جہاد کا پتہ چلتا ہے. لیکن ہم اس آیت کو دو معنوں میں لیں گے, ایک اس کے اپنے خاص کانٹیکسٹ میں, اور وہ کیا ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو گے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور تم پر امن طریقے سے رہ نہ پاؤ. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا جو ان کے راستے میں آئی, اور جس جس طرح ہر سال وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے, اور جنگ احزاب کی شکل میں تو پورا عرب امت آیا, لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بعد امن ہو گیا اور یہ سلسلہ بھی ختم ہوا. دوسرا اس آیت کا عام معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے کے لیے, ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاد کے اپنے اصول, ضابطے اور کچھ قاعدے ہیں, اس کے اپنے آداب ہیں. یہ نہیں کہ ہر انسان پرسنلی کچھ اجتہاد کر لے. یعنی جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک باقاعدہ اسلامی حکومت نہ ہو اور اس کا کوئی امیر نہ ہو, کیونکہ جہاد کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے, اور پھر باقاعدہ سوچ سمجھ کر حملہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلے تیاری کا حکم دیا گیا ہے. مکہ میں مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم کیوں تھا؟ اس لیے بھی تھا کہ اس وقت تک پوری طرح مسلمان تیار نہ تھے. مدینہ میں آ کر آزاد فضا میں اس تیاری کا موقع ملا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں جو اس سے متعلقات ہیں, ان کا یہاں پر تفصیلات کا موقع نہیں, لیکن بہرحال جہاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک باقی رہے گا. یعنی اس آیت کو ہم صرف اس دور کے لیے خاص نہیں کریں گے, بلکہ قیامت تک لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آداب کے ساتھ اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو دیکھتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.